لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. یقیناً آپ اہل ایمان سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے سامنے یہ قرآن کے جز کیوں رکھے گئے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عید قربان کے دن سویڈن میں قرآن مجید کی توہین ہوئی، اور وہ توہین کا سلسلہ اس وقت وہیں نہیں رکا بلکہ اس کے بعد پھر ابھی ابتدائے محرم میں دوبارہ اس ملعون نے قرآن مجید کی اہانت کی اور قرآن مجید کے نسخے کو جلایا. قرآن مجید نے واضح طور پر دشمنان دین اور دشمنان قرآن کو چیلنج کیا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر تم اس پہ شک رکھتے ہو تو تم اس جیسا کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. تو اب دشمن سورہ تو بنا کر نہیں لا سکتا، آیات کو تو لے کر نہیں آ سکتا، 10 آیات کا جو مطالبہ قرآن نے کیا تھا. لہٰذا اس نے ایک اور حربہ اختیار کیا، اور وہ حربہ یہ تھا کہ اس قرآن مجید کی اہانت کی جائے اور قرآن مجید کو جلایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام مومنین اپنے ہاتھوں میں قرآن سے عہد کرتے ہوئے، خداوند متعال کی بارگاہ میں عہد کرتے ہوئے اس قرآن کو بلند کریں، کیونکہ یہ قرآن بلند کرنا اس انداز سے مومنین کے ہاتھ میں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھایا ہے. نیزوں پر بلند کرنے والا کام بنو امیہ کا تھا، یعنی قرآن کی توہین کرنا، ہاتھ میں قرآن بلند کرنا، دل میں قرآن کے نور کو جگہ دینا، اپنی زندگی میں قرآن کو جگہ دینا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. یہ ایام عزائے عاشورہ محرم، یعنی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ جب اپنے ہاتھ میں قرآن لیں گے نا، تو یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے سر کو کاٹا گیا تھا مگر قرآن سے اس کے رشتے کو جدا نہیں کروا سکے. ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کروائی. ہر سال شبائے قدر میں اور آپ اپنے سروں پر قرآن رکھ کر، کبھی بکیا اللہ، کبھی بے محمد، کبھی بے علی، کبھی بے فاطمتہ، کبھی بالحسن، کبھی بالحسین، یعنی ہم قرآن بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور حسین حسین بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم قرآن کے بھی پیروکار ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بھی پیروکار ہیں. اچھا، جب اس نے جسارت کی دوسری مرتبہ، دیکھیں پہلی دفعہ جرت کی اور جسارت کی، قرآن کو جلایا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نفس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا رمق باقی ہے یا باقی نہیں ہے، زندگی باقی ہے یا زندگی باقی نہیں ہے. اب جب عید قربان کے دن مسجد کے سامنے قرآن جلایا گیا تو اس قرآن جلانے کے بعد دیکھا کہ امت مسلمہ میں کہاں رمق باقی ہے، کہاں سانسیں آ رہی ہیں، کہاں حیات کے آثار باقی ہیں. اب آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آئی، انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بالتحقیق حسین کے قتل کی حرارت مومنین کے قلوب میں ایسی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. جب اس نے نفس پر ہاتھ رکھا امت مسلمہ کی تو کہیں اس کو بیداری نظر نہیں آئی، کہیں اس کو شجاعت نظر نہیں آئی، کہیں اس کو مقابلے پہ لوگ نظر نہیں آئے. مگر جب پرچم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حرم مطہر امام حسین میں تبدیل ہونے لگا تو ملت عراق و زائرین امام حسین اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر آئے. وہ پرچم تبدیل کیا جا رہا تھا مگر ہاتھ میں قرآن تھا، وہ پرچم تبدیل کیا جا رہا تھا مگر ہاتھ میں قرآن تھا. نجف میں مرجع عالیشان حضرت آیت اللہ سیستانی نے ایک تنبیہ آمیز خط لکھا. اسی طریقے سے مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نہ صرف یہ کہ خط لکھا، ان کے سفارت سفیروں کو بلوایا گیا مختلف ممالک میں، عراق میں، ایران میں، لبنان میں، جہاں جہاں تشیعوں کی گسترش تھی وہاں پر بلوا کر احتجاج کیا. اور اس احتجاج کا یہ اثر ہوا کہ اس مرتبہ جب اس بدبخت نے قرآن مجید کی دوبارہ اہانت کی تو ساتھ میں آپ کے مرجع ولی فقی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تصویر اور اس کے ساتھ ساتھ عراقی پرچم کو جلا کر بتایا کہ دیکھو یہ وارث قرآن سے تمہیں ملوانے والے ہیں، یہ اہل قرآن تمہیں وارث قرآن سے ملوائیں گے. تو اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون مجھے اور آپ کو وارث قرآن یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک کر رہا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج ہم جناب عباس علمدار علیہ السلام کی یاد بنائیں گے. آج جگہ جگہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم بلند ہو رہے ہیں، آج جگہ جگہ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں. یہ آٹھ محرم ہمارے بڑے صغیر میں جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. وہ عباس کہ جنہوں نے دین کے لیے، سید الشہداء کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ہاتھوں کو قربان کیا، اپنے وجود کو قربان کیا، فدا کر دیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے پورے وجود کو. لہذا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایفائے عہد کرتے ہوئے میرے ساتھ ذرا ان زیارت کے جملات کو دہرائیے تاکہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو جناب عباس علمدار علیہ السلام و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہیں. مولا کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، مولا معاکم معاکم، بابا سے بلند معاکم معاکم لا ما غیرکم، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں. معاکم معاکم لا ما عدوکم، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. یہ جو زیارات مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہیں نا آغا، یہ جو عاشورہ کا جلوس ہم لے کر نکلتے ہیں، یہ عاشورے کا جلوس لے کر ہی اس صدا کی وجہ سے نکلتے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا ہم آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہیں. آج اس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، قرآن صامت کی توہین کی ہے. کیا میں اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بے نفس نفیس حالت حضور میں ابھی یہاں ہوتے تو یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہ کرتا؟ دیکھیں اگر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے نا کہ میرا اور آپ کا رشتہ امام زمان کے ساتھ کیسا ہے، میرا اور آپ کا تعلق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا ہوگا، تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں رکھے ہوئے اس قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے. پر جتنا گہرا تعلق میرا اور آپ کا اس قرآن کے ساتھ ہے یعنی صامت قرآن کے ساتھ ہے، اتنا ہی گہرا تعلق میرا اور آپ کا ناطق قرآن کے ساتھ ہوگا. اگر خدا نخواستہ میرا تعلق صامت قرآن سے نہیں ہے، میں اس صامت قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتا، میں اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، میں اس کے فرامین پر عمل نہیں کرتا، میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو پاؤں گا. اس لیے آج سے اپنا وظیفہ بنا لیجئے، ایک تو یہ احتجاج کی صورت میں اس کو جواب دیا جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس حساسیت کو باقی رکھیں کہ قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے ہم آج بھی ویسے ہی حساس ہیں. دشمن بار بار یہ جرات کر رہا ہے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر، کبھی قرآن مجید کو جلا کر. آپ جانتے ہیں یہ جو آزادی اظہار رائے کے نام پر سویڈن کی حکومت نے اس ملعون کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا، جس کے بارے میں مقام معظم رہبری نے کہا ہے کہ اس ملعون کو اسلامی حکومتوں کو دیا جائے.
کیونکہ امت مسلمہ قرآن کی توہین کے حوالے سے چین سے نہیں بیٹھے گی. لہٰذا یہ تمہارا مجرم نہیں, ہمارا مجرم ہے. اس نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے, اس نے ہمارے عقائد کو ٹھیس پہنچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص یا اس جیسے دیگر افراد بار بار یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ میرے اور آپ کے دل میں حساسیت کم ہو, ہم عادی ہو جائیں. ہمیں اس حوالے سے عادی نہیں ہونا, ہمیں مسلسل قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دفاع کرنا ہے. آپ کی بساط کے مطابق اس پرندے کی طرح جو آتش نمرود پر اپنی منقار سے لا کر پانی ڈال رہا تھا, جب کسی نے کہا کہ تمہارے اس پانی ڈالنے سے کیا ہوگا تو اس نے جواب دیا کہ کم سے کم روز قیامت جب ان لوگوں کا نام آئے گا جو آتش نمرود کو سرد کر رہے تھے تو میرا نام بھی آئے گا. لہذا آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے یہ قرآن امام بارگاہ میں اٹھانے سے کیا ہوگا. کم سے کم آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ جنہوں نے قرآن کا دفاع کیا, جنہوں نے سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر چلتے ہوئے, سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر چلتے ہوئے قرآن کا دفاع کیا. یہ آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ اللہ کی مقدس کتاب کو جلائیں. آپ کے سامنے جب ہولوکاسٹ کا تذکرہ کیا جائے تو آپ بلک جاتے ہیں, جب اس کے اوپر دلائل دیے جائیں تو آپ تڑپ جاتے ہیں. آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہولوکاسٹ کے حوالے سے کوئی چیز اگر پوسٹ کرتے ہیں تو فوراً آپ کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے, فوراً آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے. اگر آپ رہبر مقاومت سید حسن نصر اللہ کی تصویر لگائیں تو آپ کا اکاؤنٹ فوراً بلاک کر دیا جاتا ہے. وہاں آپ کی آزادی اظہار رائے کہاں جاتی ہے؟ آپ کے منافقانہ پالیسیز کا چہرہ وہیں پر کھل جاتا ہے کہ جب آپ رہبران شیعیان کی تصویر پر, شہید سلیمانی کی تصویر پر تو قدغن لگائیں مگر قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو نشر کریں. ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اس ملعون سے اور اس کے گماشتوں سے, امریکہ سے, اسرائیل سے, یزید سے, آل سعود سے, آل خلیفہ سے, تکفیریوں سے, نازمیوں سے, نجدیوں سے, کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا قرآن مجید کی توہین پر چپ بیٹھے رہے. آپ نے بھی دیکھ لیا کہ اس نے اردوغان کی تصویر کو نہیں جلایا, اس نے سلمان کی تصویر کو نہیں جلایا, اس نے جلایا ہے تو سید علی خامنائی کی تصویر کو جلایا ہے, کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ قرآن سے متمسک کرنے والے کون لوگ ہیں اور قرآن کا دفاع کرنے والے کون لوگ ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. یہ بچے کلیکٹ کر لیں ہاتھوں سے قرآن تاکہ عزتدار صحیح سے بیٹھ سکے.
لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین.
میں شعار بلند کر رہا ہوں, شعار کو شعار کی طرح بلند. لبیک یا حسین, لبیک یا قرآن, لبیک القرآن, لبیک القرآن, لبیک یا حسین. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جزاکم اللہ, تقبل اللہ. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب, وہ مکتب کہ جس نے ہر دور میں توحید کا دفاع کیا, وہ مکتب کہ جس نے ہر دور میں عقائد کا دفاع کیا, وہ مکتب کہ جس نے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں رہ کر صلی اللہ محمد وال. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے, تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے, مجلس کے ماحول میں آئیے. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد وال محمد وال. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا میں جو یہ ایک عظیم قربانی پیش کی ہے اور اس کی وجہ سے آج تک یہ صدائے اذان میرے اور آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, دین رسول رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک زندہ ہے. اس دین کے خلاف اتنے حملے ہوئے مگر کربلا نے ہر دور میں آ کر اس دین کو بچایا. یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کہ جس کو مسلسل آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. کہ دیکھیں, اگر آپ تاریخ بشریت, نہ فقط تاریخ انسانیت, تاریخ بشریت پر نگاہ رکھیں, تاریخ عالم پر نگاہ رکھیں, تاریخ کائنات پر نگاہ رکھیں, تو آپ کو چار واقعے انتہائی اہم کہ جن میں سے تین رونما ہو چکے, ایک کو رونما ہونا ہے, وہ آپ کو تاریخ انسانیت میں نظر آئیں گے. ان میں سے پہلا واقعہ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی اہم تھا, جس کے لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المومنین, اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے، ایک بعثت رسالت معاف، دوسرا غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، ایسا مقام کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین کی تکمیل کا مرحلہ، پہلا مرحلہ بعثت رسالت معاف، دوسرا مرحلہ غدیر میں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرا مرحلہ وفدیناہم بذبح عظیم، کربلا معلی، جو اس بعثت اور رسالت کو بچانے والی، اور پھر کربلا کے بعد انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا حضرت کا ظہور۔ تو یہ چار جو جوہر ہیں نا ولایت کے، اس کو ہمارے انتہائی مخلص اور محترم دوست حجت الاسلام والمسلمین مولانا سمیر جعفری کراچی کے ہی رہنے والے ہیں، سادات امرا سے ان کا تعلق ہے، قم میں رہا کرتے ہیں، شاعری بھی بہت بہترین کرتے ہیں، تخلص ہے ان کا صاحب، فرماتے ہیں کہ آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور، آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور، خود سمجھ جائے گا بشر یہ حضور، آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور، خود سمجھ جائے گا بشر یہ حضور، ایک ولایت کے چار جلوے ہیں، ایک ولایت کے چار جلوے ہیں، بعثت و کربلا غدیر و ظہور، آنے دیجئے انہیں ذرا سا شعور، خود سمجھ جائے گا بشر یہ حضور، ایک ولایت کے چار جلوے ہیں، بعثت و کربلا غدیر و ظہور، پس یہ بعثت و کربلا غدیر و ظہور ہے کہ جس نے آج تک تعلیمات قرآن کو زندہ کر رکھا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ان کا آپس میں رب کیا ہے؟ وہی پرچم جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام توحید کا کربلا میں لے کے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پیغام دیا تھا، وہ پہلا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے۔ ہر کوئی فلاح کے انتظار میں ہے نا، میں اور آپ مساجد کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں حی علی الفلاح، لیکن اس سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کے آگے سر جھک رہا ہے اس کی معرفت تو حاصل ہو کہ سر کو جھکانا کہاں ہے، فلاح ہے کہاں پر۔ بس یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بعثت پہ ہوں ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی پیغام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آگے بڑھے، معاملہ غدیر تک پہنچا۔ اب جب غدیر تک پہنچا نا، تو اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کی تثبیت کے لیے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اگر یہ کاروان جو معاملات ہوئے نا غدیر کے بعد، بعد رسالت معاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں جو حالات تھے، ان حالات کی گہرائی میں اور گہرائی میں مجھے نہیں جانا، آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ آپ مجھے بتائیے کہ غدیر کے اس اعلان کے بعد اگر وجود مقدس حضرت فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا نہ ہوتا، ہم میں سے کتنے لوگ ابھی ولائی ہوتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ علی ولی اللہ کے پیغام کو جانتے ہیں؟ یہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا نا کہ جنہوں نے اس اعلان کو بچایا، اس پیغام کو بچایا۔ اچھا، یہ گفتگو میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ کل میں نے ایک مقدمہ تیار کیا تھا، میں نے کہا تھا عاقل کون ہوتا ہے، عقیل کون ہوتا ہے، اور عقیلا کون ہوتی ہے۔ لہذا اب ذرا توجہ سے سنتے چلیے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تو آیہ تطہیر کا ایک اہم مصداق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ساتھ تھیں، امام حسن و حسین علیہ السلام ساتھ تھے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی آپ معانی کو گستردہ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، کبھی آپ معانی کو سمیٹتے ہیں، لیکن جب بھی کسی معنی کو ہم اصل سے مجاز کی طرف جائیں گے، حقیقت سے مجاز کی طرف جائیں گے، تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا قبلہ، جب ہمیں کسی بھی معنی کے، ایک معنی ہے سفیدی، ٹھیک ہے، اب میں ایک چیز کو سفید کہنا چاہ رہا ہوں اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ سفید کیا ہے؟ فلا چیز. جیسے میں کہوں چاند کی سفیدی, کسی مومن کے چہرے کو دیکھ کر کہوں آپ کا چہرہ چاند کی طرح سفید ہے, اگر میں یہ کہوں چاند دمک رہا ہے کوئی قرینہ نہ ہو تو سب کا ذہن جائے گا اسی چاند کی طرف. لیکن اگر میں اشارہ کر دوں, اگر میں اس کا نام لے لوں, اگر میں اس کے جمال کو بیان کر دوں تو اب چاند کی طرف توجہ نہیں جائے گی, سمجھا جائے گا چاند کو تو بطور مثال پیش کیا ہے, لیکن در حقیقت اس کے حسن و جمال کو بتانا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ قمر کے ساتھ بنی ہاشم کو کیوں جوڑا گیا؟ یہ قمر بنی ہاشم جو میں اور آپ کہتے ہیں, اگر فقط قمر کہہ دیتے تو کوئی نہ پہنچ پاتا, بنی ہاشم کو جوڑ کر بتایا کیونکہ بنی ہاشم کا حسن مشہور تھا, بنی ہاشم کا حسن مشہور تھا. ان حسینوں میں اگر کوئی ایسا حسین نظر آئے جیسے عباس علمدار تھے تو ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. درست ہے آغا؟ تو جب بھی حقیقت سے ہم مجاز کی طرف آئیں گے ہمیں کوئی قرینہ کرنا پڑے گا, جب معنی بسی ہو اس کو سمیٹنا ہو تو ہمیں کسی قرینے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا, اور البتہ یہاں تو قرینہ بھی ضروری نہیں تھا, مجاز کی طرف بات ہی نہیں جا رہی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی نا کہ بعد میں تو کچھ لوگ اعتراض کریں گے, بعد میں تو کچھ لوگ آئیں گے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہل کے معنی کو کس طریقے سے سمیٹا ہے آپ کے سامنے مثال بیان کی تھی. اہل کے معنی کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, یہ اہل البیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انما کے حصار میں کیسا حصر کیا ہے. انما عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے, جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا, جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. پھر دوہرا رہا ہوں, جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا, جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. اب اسی انما کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ کیسے منسلک کیا؟ آپ کو یاد ہے میں نے کوئی مثال دی تھی, آپ کو دعوت نامے کی مثال دی تھی بما اہل ویال. جب آپ لکھتے ہیں بما اہل ویال, اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اہلیہ کو مت لائیے گا, قطعی یہ مراد نہیں ہوتی اس سے کہ آپ اہلیہ کو مت لائیے گا. بھائی بما اہل ویال سے مراد یہ ہے کہ اہلیہ کو بھی لے کر آئیں, بچوں کو بھی لے کر آئیں, گھر والوں کو بھی لے کر آئیں. اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اہل البیت, تو آپ کیسے استدلال کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف فاطمہ ہے؟ آپ اہل بیت سے کیسے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد صرف علی ہے؟ آپ کیسے استدلال کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف حسنین ہیں؟ اگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا, معنی تھے وسیع, مراد قرآن تھی یہاں پر چند محدود لوگ. تو اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنی چادر کو گھر کے اندر ایک اور گھر بنایا. جیسے آپ فرض کر لیجئے کہ یہاں میں عزا خانے میں خیمہ لگا دوں, اور خیمہ لگانے کے بعد بس جو اس کے اندر آئے ان کو ہی حساب کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے ایک خیمہ بنایا, اور اس خیمے میں اگر آنے کی اجازت دی تو حسن کو اجازت دی, اگر آنے کی اجازت دی تو حسین کو اجازت دی, اگر آنے کی اجازت دی تو علی کو اجازت دی, اگر آنے کی اجازت دی تو فاطمہ کو اجازت دی. اور جب یہ پانچ کے پانچ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں. اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں, توجہ رکھے گئے, اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں. اچھا یہ جو کہا جانا اے اللہ, تو اللہ کو تو معلوم ہے کون اہل بیت ہیں, اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ بتاؤ یہی تمہارے اہل بیت ہیں. بھائی انما یرید اللہ جو نازل ہو رہی ہے تو اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ یہی تمہارے اہل بیت ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ دعائیہ کلمات کو قانون کی صورت میں بیان کرتے ہیں, جیسے ولایت میں غدیر کے میدان میں بیان کیا تھا اللہم وال من والا وعاد من عادا منصر من نصر واغزل من خذل. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے اس کو دوست رکھ, اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے اس کا دشمن ہو جا, اے اللہ جو علی کا ساتھ دے اس کی نصرت کر, اور جو علی کو چھوڑ دے اس کو رسوا کر. تو یہ تھی تو دراصل دعا, لیکن یہ صرف دعا نہیں تھی, یہ قانون ہے, جو بھی ولی اللہ کا ساتھ دے گا اللہ اس کا ساتھ دے گا, جو بھی ولی اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, جو بھی ولی خدا سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا, اور جو بھی ولی خدا کو چھوڑ کر جائے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور ایسا ہوا ہے تاریخ میں, ہم یہ مت سمجھیے گا کہ ایسا نہیں ہوا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون وہاں دیا تھا, ایک قانون یہاں دے رہے ہیں. گھر کے اندر گھر بنا کر اہل بیت کو مشخص کر رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں. اور میں نے اس کے لیے کافی مقدمہ بنایا تھا, قرآن کی مثال دی تھی, یہ سفید جلد والا لے کر آئیے, یہ آبا لے کر آئیے, یہ ساری امثال آپ کے سامنے بیان کی تھی. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کو مشخص کر رہے ہیں. پہنچ گئے قدیم کے میدان میں, ہو گیا اعلان ولایت. اب اس اعلان ولایت کے بعد جو معنی مولا کو تبدیل کرنے کا ایک رواج شروع ہوا کہ جناب یہاں پر کہاں سے وصایت ثابت ہو رہی ہے, یہاں پر کہاں سے وصایت ثابت ہو رہی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں, ساری ادلہ اپنی طرف, سارے دلائل اپنی طرف, ساری چاہے وہ دلیل عقلی ہو یا نقلی, آپ عقلی دلیلیں قائم کریں, آپ روایات لے کر آ جائیں, آپ آیت لے کر آ جائیں, یہ سب ایک طرف. فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کا عمل ایک طرف, اب دیکھنا یہ ہے کہ بعزت الرسول کہاں ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک ولایت کے چار جلوے ہیں, بعزت و کربلا, غدیر و ظہور, سمجھیے اس کو. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ وصایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی المولا جو کہا, اس سے یہ ولایت ثابت ہو رہی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا نا, معنی تو تبدیل کر دیے. کیسے تبدیل کیا؟ مولا کے معنی تو دوست کے ہیں جی, مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں, لیکن صرف دوست کے نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ جب قرینہ آ جائے تو معنی مشخص ہو جاتے ہیں. رسول اللہ قرینہ لے آئے تھے, الستو اولا بکم من انفسکم, اے لوگوں کیا تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. جیسے ہی سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں, بغیر کسی فصل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا فصل کا اعلان کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. قرینہ موجود تھا نا. کچھ لوگوں کو قرینہ دکھائی نہیں دیتا, کچھ لوگوں کو قرینے سے قرینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. بلکہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر قرینے سے سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ اختلافات نظر ہی نہیں آتے, آج یہ کشت و کشتار ہو ہی نہیں رہی ہوتی, آج یہ عزاداری کے خلاف فتوے نظر ہی نہ آتے, آج حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے اتنی بے چینی ہو ہی نہیں رہی ہوتی, آج علم دیکھ کر نکاح ٹوٹ ہی نہیں رہا ہوتا. کیونکہ قرینے سے قرینے کی بات کو نہیں سمجھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کربلا جیسا مقتل آباد ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہوا. چلے آپ کو قرینے سے سمجھ میں نہیں آیا, ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں. یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اس سے بلند ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بعض دفعہ لوگوں کو قرینے کی بات قرینے سے سمجھ میں نہیں آتی, لہذا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کے پورے عرصے میں کس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت کرتی رہی. اچھا, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی بھی حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات و سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جب تک کہ ناسبی نہ ہو اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک لحظے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نعوذ باللہ انہوں نے سر پیچھے کیا. معصومہ تھی, ہمارے عقیدے کے مطابق تو مسلماً جناب فاطمہ معصومہ, مسلماً عصمت کبریٰ کی حامل ہے. لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عہدہ, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ڈیزگنیشن ہمارے سامنے معین نہیں ہے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا احترام امامت بھی کر رہی ہے, جن کا احترام رسالت بھی کر رہی ہے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا جن کا احترام رسالت کر رہی ہے, تو آپ ذرا نگاہ تو دوڑائیں اس خلقت پہ, تمام مخلوقات پر نگاہ دوڑائیں. اللہ نے تمام بندوں میں سے 124,000 کو جو منتخب کیا ہے نا, وہ اللہ کے چنیدہ ہیں. ابھی چار معصوم کی ہم بات نہیں کر رہے, یہ 124,000 جو اللہ نے منتخب کیے ہیں
ان میں سے 313 جو رسول کے طور پر منتخب کیے ہیں، ان میں سے 5 جو اولی العزم کے طور پر منتخب کیے ہیں، اور ان میں سے آخری یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا؟ کیا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا؟ عقیدہ امت مسلمہ کا یہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، سنیوں کے فرق ہوں، شیعوں کے فرق ہوں، سب کا مسلمان عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلق ہیں، یعنی اللہ نے کائنات کو انہی کی وجہ سے بنایا ہے۔ دیگر انبیاء جو آئے ہیں نا، وہ انہی کے وجود کی وجہ سے اس کائنات میں زمینہ ہموار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سردار، اب یہ ہم کیونکہ ہمارے اردو کی کمائی گی، ہمارے پاس اور الفاظ نہیں ہیں، کوئی شاہ، کوئی سردار اگر کسی جگہ جا رہا ہو تو پہلے سے کچھ منتظمین جا کر اس جگہ کو منظم کرتے ہیں تاکہ اس قابل ہو جائے کہ اس کا استقبال کیا جا سکے۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لا رہے تھے نا، وہ دین اتنا اہم تھا، اتنا اہم تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس لیے انبیاء کو بھیجا گیا کہ اس دین کے لیے زمینے کو ہموار کیا جائے۔ ہیں اول مخلوق، ایسا نہیں ہے کہ اول مخلوق ہیں، اول مخلوق خدا کی پہلی مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس ذیل میں آپ سمجھ لیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں پہلی مخلوق، خود فرما رہے انا وعلی من نور واحد، خود ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ انوار معصومین علیہ السلام کو، کیونکہ انہی کے مشن کو آگے بڑھانا تھا نا، آئمہ معصومین علیہ السلام کی جو فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، وہ فضیلت یہی بیان کرتے ہیں کہ امامت کا عہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، وہی امامت کا عہدہ ان کے پاس آیا ہے۔ اس کو لوگ اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہم بھی بعض دفعہ مقدمہ تیار کیے بغیر اپنے اصل مطلب کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ امامت کا منصب دیگر مناصب سے بڑا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آیت میں نے آپ کے سامنے تیسری مجلس میں تلاوت کی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ جب امام بنائے جا رہے ہیں اس وقت رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ان کے عہدے کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اب جب ان کا عہدہ بڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، اس کا مقصد ہے کہ امامت ایک بلند عہدہ ہے۔ یہ عہدہ چلتے چلتے رسول اللہ تک آیا، رسول اللہ نبی بھی، رسول اللہ رسول بھی، سید المرسلین بھی، خاتم النبیین بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بھی۔ امامت، رسالت، نبوت، دو عہدے رسول اللہ پر آ کر تمام ہو گئے۔ کون سے عہدے آ کر تمام ہوئے؟ رسالت اور نبوت کا۔ کیوں؟ کیونکہ رسالت کی اب رسول اللہ کے بعد ضرورت نہیں تھی۔ جب الیوم اکملت لکم دینکم کی سند آ گئی، جب کوئی نئی کتاب نہیں آنی، جب کوئی نئی شریعت نہیں آنی، اگر متوجہ ہیں آپ، ساتھ ہیں میرے، جب کوئی نئی شریعت نہیں آنی، دیکھیں اللہ نبیوں کو بھیج رہا ہے، حکمت کے تحت بھیج رہا ہے نا، ایسے ہی تو نہیں بھیج رہا، عدد تو پورا کرنا نہیں ہے، 124,000 کا عدد پورا نہیں کرنا، مسئلہ یہ کہ ضرورت ہے، بغیر حکمت کے وہ حکیم کام نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میں نے کہا کہ مقدمہ فراہم کیا ہے تمام انبیاء نے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اس مقدمے کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشن آگے بڑھانا تھا۔ ہر نبی آتا رہا، ان میں سے بعض انبیاء وہ جو اپنے محلے کی تبلیغ کے اوپر معمور تھے، بعض وہ جو نبی تھے ابھی تبلیغ پر معمور نہیں تھے، بعض وہ جو اپنے ملک کی تبلیغ کے لیے معمور تھے، بعض وہ جو مثلا چند حصوں پہ تبلیغ پہ معمور تھے، بعض وہ کہ جو صاحب شریعت تھے۔ یہ جو شریعتیں آئی ہیں، لیکن ان شریعتوں کا مقابلہ بھی آپ اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کامل ترین شریعت ہے۔ تو نبی کا کام ہوتا ہے وہاں سے جو خبر آئے اس کو یہاں پر پہنچائے، یہی کام ہے نا نبا سے ہے۔ رسول کا کام ہوتا ہے جو وہاں سے اس کے بعد رسالہ کتاب آ رہی ہے اس کو آگے پہنچائے، اور امام کا کام ہوتا ہے جو خبر آئی ہے اس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری خبریں آ چکی، رسول تک ساری خبریں آ چکی، دین مکمل ہو چکا، اسلام سے اللہ راضی ہو چکا، نعمتیں تمام ہو چکی، تو اب نہ کوئی نئی کتاب کی ضرورت ہے،
نہ ہی کسی نئی خبر کی ضرورت ہے. تو یہ جو ذہن میں سوال آتا ہے نا, اور بعض لوگ ڈالتے ہیں کہ جناب پھر امام ہی کیوں بنایا, اللہ ان کو بھی وہ دو عہدے اور دے دیتا. نہیں جناب, اللہ کو یہ عہدے دینے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دینے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ جب وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں آنی تو نبی کی ضرورت نہیں ہے, جب وہاں سے کوئی کتاب نہیں آنی تو رسول کی ضرورت نہیں ہے. مگر جو کامل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, اس کی حفاظت کے لیے امامت کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جب تک دنیا میں رہا جب تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جب تک دنیا میں رہا جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے, دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. لیکن آپ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید آج تک دیکھ رہے ہیں, دنیا میں ہے. اس کا مقصد ہے کہ رسول کا کوئی جانشین ہے جو رسول کی طرح سے اس کی حفاظت کر رہا ہے, جو رسول کی طرح سے اس کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ہے امامت کا کام, یہ ہے امامت کا کام. اس امامت کے فلسفے کو جس طرح سے حضرت فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا نے سمجھایا ہے, اور جس طرح سے ولایت سے ہمیں جوڑا ہے, اس طرح سے کوئی اور جوڑنے والا سامنے نہیں آیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کس طرح سے جوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو گئی رحلت. اب رسول کے بعد وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہر کام بابا کی تعلیمات کے مطابق کرتی تھی, عصمت کے درجے پر تھی, جانتی تھی بابا کی خواہش کیا ہے, پہچانتی تھی بابا کی مزاج کو اور طبیعت کو اور تعلیمات کو, ایک ایک کام رسول کی زندگی میں رسول کی اطاعت کے ساتھ کیا. علامہ امینی علیہ رحمہ ہمارے مشہور عالم دین صاحب کتاب الغدیر, ایک دفعہ ان سے چند عامۃ الناس کے طالب علموں نے پوچھا, غیر شیعہ طالب علموں نے پوچھا کہ آغا یہ بتائیے کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر افراد سے بافضیلت کیوں مانتے ہیں. جانتے ہیں علامہ امینی نے جواب کیا دیا؟ علامہ امینی نے جواب دیا, میں اس لیے ان کو بافضیلت مانتا ہوں, تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتاب میں روایت موجود ہے, مما طلم یارف امام زمانے ہی ماتمین تتن جاہلیہ, جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جی ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے. اچھی دوسری روایت یہ موجود ہے, فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فمن اغضبہا فقط اغضبنی, جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. کہا یہ بھی روایت میرے پاس موجود ہے. تیسری روایت ایک اور سنائی تھی مگر اس کا بھی محل نہیں ہے. میں یہاں پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان دونوں روایتوں کا اعتراف لے لیا نا علامہ امینی نے, کہا کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حق پر تھیں, ہاں بنت رسول خدا تھی. کہا اب یہ بتاؤ کیا ممکن ہے کہ حدیث کہہ رہی ہو کہ امام کی معرفت کے بغیر جو مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا, اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وقت یا وفات کے وقت جو بھی تم قبول کرو, اس وقت یہ بتاؤ فاطمہ زہرا کا امام کون تھا. اگر یہ بہت اہم سوال ہے, اس پہ دقت کیجئے, میں اس کی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ کے وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر امامت کی ذمہ داری کون ادا کر رہا تھا, کون جناب فاطمہ کا امام تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ تھے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں, تو خود کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ راضی نہیں تھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور تھا, تو وہ کوئی اور کون تھا جز علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نظر نہیں آ رہا جو فاطمہ کا امام بن کر کہے فاطمہ گھر چلی جائیے, فاطمہ گھر جاتی ہوئی دکھائی دے, جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہے فاطمہ صبر کیجئے تو فاطمہ صبر کرتی ہوئی دکھائی دے. جز علی کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس کے لیے فاطمہ زہرا جیسی معظمہ دروازے کے پیچھے آ کر شوہر کا دفاع نہیں کر رہی تھی بلکہ امام وقت کا دفاع کر رہی تھی, اور اس امام وقت کی راہ میں فاطمہ نے اپنی جان دی ہے. تو یہ رابطہ جو ولایت سے نبوت کا کروایا ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کروایا. پھر وقت آگے بڑھا, پھر اور دور گزرے, پھر دور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن کا آیا, پھر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سن کا مرحلہ آیا, اب معاملہ آیا کربلا کا. یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام وہی توحید کا پرچم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ ماران پہ بلند کیا تھا, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم جس کو لے کر کوہ ابو قبیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے, اب اسی پرچم کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا تک لے کر آئے, اسی پرچم کو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا تک لے کر آئے. اب میدان کربلا میں یہ ذمہ داری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام سجاد تھا, لیکن امام سجاد تک یہ ذمہ داری منتقل کیسے ہوئی؟ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے قربانیاں اٹھائیں, قربانیاں دیں, زحمتیں اٹھائیں, تکلیفیں اٹھائیں, مگر اس دین کی مثال کو علی تک منتقل کر کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بتا دیا کہ میں فاطمہ زہرا, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالتحقیق فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علی سے راضی ہو کر بتا رہی ہیں کہ تمہیں رخ کس طرف کرنا ہے. اسی طریقے سے جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں اس ذمہ داری کو ادا کیا جو جناب فاطمہ نے بعد از رسالت مآب ادا کی تھی. یہ ہیں عقیلہ بنی ہاشم. اور پھر جب کربلا کے میدان میں میں اور آپ امامت کے اطراف میں ان افراد کو دیکھتے ہیں نا, تو ان میں سے ایک نام اگر جناب زینب کا ہے تو دوسرا نام جناب علی اکبر کا ہے, اور پھر اس میں سب سے اہم نام حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. اطاعت مطیع محض, مطیع محض. ان لوگوں کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری تھی, جس ذمہ داری کو انہوں نے احسن طریقے سے اس توحید کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے ادا کیا. جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے مواحدانہ طبیعت کے حوالے سے بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, امیر المومنین امام الموحدین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں. یہ جو اتنے الخام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پھر ہم ایک دفعہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. مولا کی آغوش میں جناب عباس علمدار علیہ السلام حالت تفلی میں, حالت کمسنی میں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا معصوم کے فعل کو, اس لیے کہ بچوں کے ذہن میں کنفیوژن نہ آئے, معصوم کے فعل کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معصوم کیا بتانا چاہ رہے ہیں. حضرت عباس آغوش میں ہیں, عالم ظاہر میں ابھی حضرت عباس نے بولنا سیکھا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا کہو ایک احد. مولا عباس نے کہہ دی کہو اثنین. تو کہتے ہیں بابا جس زبان سے احد کہہ دیا اس سے اثنین یعنی دو کہتے ہوئے حیا آتی ہے. کس طرف اشارہ کیا؟ یعنی جب احد کہہ دیا, جب توحید کا اعلان ہو گیا, تو اب اس کے بعد یہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مواحدانہ کردار تھا. امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ جواب دیں گے, لیکن امیر المومنین کو بتانا تھا کہ ہماری آغوش میں جو پرورش پاتا ہے وہ کیسا مواحد ہوتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نصرت کر رہے ہیں عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت, کہہ رہی ہیں کہ عباس اللہ کے دین کی نصرت کر رہے ہیں, عباس اللہ کی نصرت کر رہے ہیں, عباس خداوند متعال کی راہ میں اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہے ہیں. نصرت کی امام حسین علیہ السلام کی, ہن نے ہجرت کی امام حسین علیہ السلام کی طرف, اصحاب نے جانے دی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محضر میں, لیکن خدا شمار کر رہا ہے کہ یہ جانے تم نے خدا کے لیے دی ہیں. اسی لیے معصوم کی زبان سے جاری ہو رہا ہے السلام علیکم یا انصار اللہ, سلام ہو آپ پر اے انصار خدا, و اے با اور ان پر سلام ہو کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے محبت حسین میں آئے. عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے وہ بھی خدا کے لیے محبت ہے. امام وقت کی اطاعت کا مرحلہ خدا کی محبت سے ہوئے بغیر نہیں گزرا جا سکتا. ایسا آپ کو کوئی مہم نہیں ملے گا. اور جو دعویٰ بھی کر رہا ہے نا اس کا دعویٰ بھی باطل ہے کہ میں خدا کی محبت نہیں رکھتا مگر خدا کے ولی کی محبت رکھتا ہوں. اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک دل میں خدا کی محبت نہ ہو خدا کے ولی کی محبت آ جائے, اور اسی طریقے سے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا کی محبت کا دعویٰ کیا جائے مگر ولی کی محبت سے دل خالی ہو. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. بس حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مواحدانہ کردار تھا. بیٹا مجلس کے بعد تقسیم کیجیے گا پلیز. یہ مواحدانہ کردار تھا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ عباس ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد. وہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے وجود کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا, اسی پرچم توحید کو بلند رکھنے کے لیے. جرأت, شجاعت, شہامت, دلیری, حضرت عباس سے اللہ علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں. صفین میں جو جناب عباس سے اللہ علیہ السلام کی سن تھا, کیا ہوگا آپ کے خیال میں سن؟ 26 ہجری میں حضرت عباس سے اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, اور اس میں جناب عباس نے تھوڑی سی تلوار چلائی ہے. اس کے بعد سے عباس کو روکا گیا کہ عباس یہ تلوار کسی اور دن کے لیے ہے, یہ بازو کسی اور دن کے لیے ہے, مطیع محض. دیکھیں, چاہتا معصومین علیہ السلام ان کا ایک منصب الہی منصب, ان کا عہدہ الہی عہدہ. بعض علماء ہمارے مثلا علامہ بہرانی یہ کس طرح لے کر آتے ہیں, معصوم نسی اور معصوم غیر نسی. معصوم نسی یعنی جن کے لیے آئے تطہیر کا نزول ہوا, معصوم غیر نسی یعنی وہ افراد کہ جنہوں نے ان معصومین کی ذات میں اپنی ذات کو ایسا فنا کر دیا, ایسا فنا کر دیا کہ ان کی خوشبو کو اپنے اندر بسا دیا, ان کے مزاج کو, ان کی طینت کو, ان کے انداز کو, ان کے کردار کو, ان کے وجود کو اپنے اندر ایسا منعقص کیا جس طرح چاہدہ معصومین علیہ السلام کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں آئینہ تمام نما صفات جمال و جلال خدا. آئینہ تمام نما یعنی کیا؟ تمام نما یعنی جس میں پورا وجود دکھائی دے. اللہ اکبر. اب خدا کوئی مادی وجود تو ہے نہیں جو مادے میں دکھائی دے. یعنی اگر آپ کو خدا کے علم کو سمجھنا ہے نا, معصوم کے علم کو سمجھیے. اگر آپ کو خدا مند متعال کی کریمی کو سمجھنا ہے نا, تو معصوم کی کریمی کو سمجھیے. کیوں؟ نقص نہیں ہے اس میں, اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے, نقص نہیں ہے, کمی نہیں ہے. وہی آپ کو علم سمجھ جبھی آپ علم خدا کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ معصوم کے علم کو کسی حد تک سمجھ لیں, ورنہ کس کے ذریعے آپ علم خدا کو سمجھیں گے؟ آپ وہ لئی سے کم اسلئے ہی شے ہے, اس جیسی کوئی شے نہیں ہے, اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. لیکن وہ جو لئی سے کم اسلئے ہی شے ہے نا, اس کی صفات منعکس ہوتی ہیں. تو معصومین کو ہم کہتے ہیں آئینہ تمام نما. یعنی اگر صفات پروردگار عالم کو سمجھنا ہے تو ان کے در پر آؤ, ان کے بغیر تمہیں خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا نا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہی امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا, کلمۃ لا الہ الا اللہ حزنی. لا الہ الا اللہ, اللہ کہتا ہے میرا قلعہ ہے. حدیث قدسی بیان کی, جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا آمن من عذابی, عذاب سے نجات پا گیا, بے شرطہا وانا من شروطہا. اس لا الہ الا اللہ کہنے کی شرائط بھی یہ ہے کہ پہلے وہ جو لا الہ الا اللہ کے حقیقی مبلغ ہیں ان کے ذریعے لا الہ الا اللہ سمجھو. اگر خود اپنے دماغ کے مطابق سمجھانا تو ایک مخلوق بنا کر ذہن میں بٹھا لو گے, پھر جس کے دیدار کی تمنا کرتے ہوئے پوری زندگی گزر جائے گی. لیکن اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھا تو حقیقی مواحد بنو گے. یہ معصومین آئینہ تمام نما. اور حضرت عباس کیا ہیں؟ ان معصومین کی صفات کے عکاس عباس ہیں. صفات حیدر کرار کے عکاس عباس ہیں الحمدللہ. صفات حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عکاس حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ایسا صفات معصومین علیہ السلام کو اپنے اندر سمیٹا ہے کہ جب جلتے ہیں, جب گفتار کرتے ہیں, جب سوار ہوتے ہیں, جب وار کرتے ہیں, تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی وار کر رہے ہیں, علی وار کر رہے ہیں. جب تلوار چلائی ہے نا تھوڑی دیر, تو لوگ یہ سمجھنے لگے علی حملہ کر رہا ہے. سن 10 سال کا ہے, دشمن یہ سمجھ رہا ہے علی حملہ کر رہا ہے. یہ ہے معصوم کی سیرت کو اپنے اندر جذب کرنا. بس عزیزان محترم, یہی عباس جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو کس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی, معصوم نسی اور غیر نسی علامہ تحریر. لیکن بعض ہمارے علماء کہتے ہیں مطیع محض. مطیع محض کیا ہوتا ہے ابا؟ مطیع محض یعنی ایک لہجہ, ایک آن, ایک لمحہ, اور اس کے آپ ہزار میں حصے کر دیں, اس میں بھی عباس علیہ السلام اطاعت خدا اور رسول اور ائمہ سے خارج نہیں ہوئے. صرف اطاعت, صرف اطاعت. عباس جمل ہے کربلا نہیں, تلوار نیام میں آ گئی. عباس صفین ہے کربلا نہیں, تلوار نیام میں. عباس نہروان ہے کربلا نہیں, تلوار نہیں چل رہی. عباس حسن ابن علی کا جنازہ ہے، مدینہ ہے، کربلا نہیں، 24 سال کا سن ہے، دور آ گیا امام حسین کی امامت کا، مدینہ سے چلے مکہ میں پہنچے، مکہ سے چلے مکہ سے جب حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، حور کے لشکر نے راستے میں امام حسین کے لشکر کو روکا، عباس مقام شراف ہے، کربلا نہیں، پہنچ گئے کربلا، 2 محرم کو قافلہ پہنچا، کہا نہر کے قریب خیمے نہیں لگیں گے، خیمے لگ گئے نہر کے قریب، 4 کو عمر سعد آیا اور شمر، جب یہ آئے ملعون تو انہوں نے کہا، ان ملعونوں نے کہا کہ اب یہ خیمے پیچھے ہٹائے جائیں، کہا جاتا ہے جناب عباس نے تلوار سے زمین پر خط کھینچ دیا، بھائی یہ ہے جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جس کو ہمارے معاشرے میں جامع میں اس انداز سے نہیں بیان کیا جاتا، ایک خط کھینچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار جو اس کو عبور کیا، اور جب عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار عبور کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس کا مقصد ہے کہ پھر دشمن بھی سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی اچھا نہیں ہوگا، اس مکالمے کی صدا جناب زینب کے کانوں میں پہنچے، جناب زینب نے فضہ کو بھیجا کہ فضہ جا کر عباس کو بلائیے، جناب عباس صلی اللہ علیہ السلام گئے کہ شہزادی کیا ہوا، کہ حسین کہہ رہے ہیں خیمے ہٹا دیں، آقا اس جرت کے بعد، اس شہامت کے بعد، اس طاقت کے بعد، اس دلیری کے بعد، تلوار سیقل ہاتھ میں، تلوار بازوؤں میں، طاقت علی جیسی شجاعت، لیکن اطاعت بھی علی جیسی، جیسے علی کی اطاعت نبی کے لیے تھی، اس کو بھی عباس علم دار نے اپنے اندر جذب کیا، کہا حسین کہنے خیموں کو ہٹا دیں، وہی عباس جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے خط کھینچا تھا نا، وہی حضرت عباس علم دار علیہ السلام خیمے کی رسیاں کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ عظمت عباس علم دار علیہ السلام، ایک جملہ نہیں ملتا آقا، ایک جملہ کہ مولا میں تو خط کھینچ چکا ہوں، کسی اور کو بھیج دیجیے، کیا اور جوان کربلا میں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ لشکر میں اور افراد ہیں؟ کسی غلام کو بھیج دیں، جان کو بھیج دیں، اور کسی کو بھیج دیں، مولا میں ہی کیوں نہ، امام حسین نے مجھ سے مطالبہ کیا، میں ہی کروں گا، اس صفت نے حضرت عباس کو عباس بنایا ہے، کہ آج تمام مومنین کی نگاہیں جناب عباس علم دار علیہ السلام کی طرف ہوتی ہیں، مشکل باب الحوائج، خود اپنی حاجت تھی نا حضرت عباس کی، بڑی خواہش تھی امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب جنگ کریں، دن گزرا ہے، 2 محرم کے بعد 7 محرم کو پانی بند ہوا، نبی کی رات آئی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہوئی، اب آپ امام حسین علیہ السلام کے کلمات دیکھیں حضرت عباس کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب عباس آئے، یا بعض روایتوں میں جناب زینب آئی، دونوں طریقے کی روایتیں موجود ہیں، کہا کہ مولا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، کہا جا کر دیکھو، دیکھ کر آئے، کہا عمر سعد کا لشکر پیشقدمی بھی کر رہا ہے، خیموں کی طرف آ رہا ہے، کہا جا کے معلوم کرو کیا ہے، مولا عباس گئے، جا کر معلوم کیا، کہا کہ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آ کے مولا حسین کو بتایا، مولا حسین کو جب آ کر بتایا، کہا عباس جا کر ایک شب کی مہلت لو، ایک شب کی مہلت لو جا کر، اور جانتے ہیں امام حسین نے اس وقت کیا کہا، یہ جملات جناب عباس کے حرم میں آپ جب داخل ہوتے ہیں نا، خدا بند مطالعہ آپ کو لے کر جائے، وہاں پر بڑے جلی حروف سے لکھے جاتے ہیں، محرم میں خصوصاً لکھا ہے ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی سوار ہو، میری جان تم پر قربان، کس کی جان قربان ہو رہی ہے بھائی، امام حسین جناب عباس کے لیے کہہ رہے ہیں، معصوم عباس کے لیے سند دے رہے کہ میری جان معصوم آپ پر قربان ہو جائے، عباس جائیے جا کر ایک رات کی مہلت دی، یہ عباس علم دار ہوا، پرچم توحید ہاتھ میں ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، مگر ساتھ میں اطاعت ہے، اور ایسی اطاعت کہ حضرت عباس علم دار علیہ السلام گئے اور رات کی مہلت طلب کر کے آئے، وہ بات الگ کہ امام حسین علیہ السلام جو مہلت دے رہے ہیں نا، اس کو کہہ رہے ہیں مہلت لے کر آؤ، رات ہو گئی عاشورہ کی، شب عاشورہ گئی، اب شب عاشور اصحاب مختلف کام کر رہے ہیں، عباس علم دار علیہ السلام بھی پہرا دے رہے ہیں، زہر قین آئے، کہا عباس پتا ہے آپ کے بابا نے آپ کا نام عباس کیوں رکھا، عباس یعنی بفرا ہوا شیر، یعنی یاد دلا رہے ہیں کہ کل آپ کو نصرت حسین کے فرائض کو انجام دینا ہے، اب جو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حالت جلال میں اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دیا نا تو بن ٹوٹ گئے. عجیب جرت و شجاعت, یہ طاقت کا علم تھا حضرت عباس کا. زہر مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے بابا نے میرا نام کیوں رکھا, بچپن سے مجھے حسین پر قربانی کے لیے پروان چڑھایا گیا. کل آپ کو اپنے جوہر دکھاؤں گا کہ عباس ہے کون. رات کو شمر اپنے ایک لشکر کے ساتھ آیا اور حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا جناب عباس کی والدہ بی بی ام البنین, ان کا قبیلہ اور شمر کا قبیلہ آپس میں قبیلے کے اعتبار سے پڑوسی تھے, اسی نسبت کے تحت کہنے لگا یا بنی اختنا, حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امام حسین کے لشکر سے نکالنے کی تمنا میں شمر آیا اور آ کر شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں سے خطاب کیا یا بنی اختنا. حضرت عباس کے بھائیوں نے حضرت عباس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں, دیکھا نہیں یعنی کوئی اتنا ہی نہیں, بولتے رہو تمہیں جو بولنا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کا نام لے کسی نسبت سے پکارے ایک لہجے کے لیے انسان پلٹ کر تو دیکھتا ہے نا آواز کہاں سے آ رہی ہے. عباس اطاعت حسین میں اتنا محف تھے کہ ان کو امان نامے کی طرف کوئی التفات تھا ہی نہیں. امام حسین نے کہا عجیب ہوں ان کا نہ فاسق, جاؤ اس کو جواب تو دو چاہے کہ وہ فاسق. گئے عباس علمدار علیہ السلام, جانے کے بعد پوچھا کیا ہے, کہ امان نامہ آپ کے لیے آپ کے بھائیوں کے لیے لائے ہوں کیونکہ آپ کی ہماری قرابت داری ہے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے امان نامہ دیکھا, چاک کیا, شمر کے منہ پر دے مارا کہ بائے ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر. اگر جہاں ہر طرف سے موت ہونا وہاں پر نصرت امام میں پائے سے بات اگر آ جائیں تو یہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. آج بھی اگر مجھے اور آپ کو اس مرحلے میں توسل کرنا ہو تو عباس کی بارگاہ میں چلیں, جناب عباس کی بارگاہ میں چلیے, پائے سے بات وہیں سے ملیں گے. آ گیا روزے عاشور, ایک ایک کر کے انصار شہید ہوئے, اصحاب شہید ہوئے, بنی ہاشم کی باری آئی, علی اکبر شہید ہوئے, اون محمد شہید ہوئے, قاسم شہید ہوئے, عباس علمدار کے بچے شہید ہوئے, عباس علمدار کے بھائی شہید ہوئے, سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. آخر میں دو بچے بچے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام, شہدا کی فہرست بتا رہا ہوں. حضرت امام حسین اور جناب عباس کے درمیان میں صرف دو بچوں کی شہادت, بعض کے نزدیک تین کی, مثلا حضرت عبداللہ ابن حسن, حضرت علی اصغر علیہ السلام اور ایک عبداللہ رضی نام لیا جاتا ہے. اگر عبداللہ رضی اور حضرت علی اصغر ایک ہی ہے تو دو بچوں کی شہادت, اور پھر حضرت عباس کے اس سے پہلے, یعنی امام حسین سے پہلے مردوں میں جوانوں میں صرف حضرت عباس علمدار علیہ السلام آخر میں گئے. اور جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے دیکھا نا کہ پورا لشکر ختم ہو گیا, اب آئے آ کر آقا حسین کے سامنے کھڑے ہوئے, سر جھکا کر حضرت عباس کھڑے ہو گئے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تمہیں کیسے جانے دوں, تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. حضرت عباس کے جملات مقتل میں میں نے نہیں دیکھے, میں نے دیکھا ہے نظر یمینا و شمالا. عباس علمدار نے ایک مرتبہ دائیں جانب نگاہ کی, ایک دفعہ بائیں جانب نگاہ کی, اور اس کے بعد کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں, مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عباس ہم تمہیں کیسے بھیجیں, تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے ایک تعبیر استعمال کی, قد ذاق قلبی, اے آقا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے, وہ نفسی اور میری سانسیں رکی جا رہی ہیں. یعنی اظہار کیا کہ آقا اگر اب آپ نے مجھے میدان میں نہیں جانے دیا نا تو عباس کی روح ایسے ہی پرواز کر جائے, اگر اب آپ نے نہیں جانے دیا تو عباس کی روح ایسے ہی پرواز کر جائے گی. کہا عباس جانا چاہتے ہو, یہ بچوں کی آلتش کی صدا سن رہے ہو, جاؤ جا کے ان کے پانی کی کوئی سبیل کرو. عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں آئے, آ کر ایک مشکیزہ اٹھایا, اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئے. بی بی کے خیمے میں جا کر جناب عباس نے کچھ کہا نہیں, بس سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. عالمہ غیر معلمہ ہے نا, عقیلہ بنی ہاشم ہے زینب, عباس کے آنے سے سمجھ گئیں کہ عباس کیوں آئے ہیں. ایک مرتبہ عباس علمدار کو دیکھ کر کہا عباس جس ارادے سے تم آئے ہو میں روکوں گی نہیں, نصرت حسین ابن علی کے لیے تمہیں روکوں گی نہیں, مگر عباس ایک بات سنتے جاؤ, جب شب شہادت تھی نا بابا کی, بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا, میرے بازوؤں کو چوما, میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہا زینب میرے بعد تمہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, تمہیں بڑے مناظر سے گزرنا پڑے گا, تمہاری چادر چھن جائے گی, تمہارے بازوؤں میں رسن بندے گی, کیونکہ قول امام تھا اس لیے مجھے یقین تو تھا کہ یہ ہوگا, مگر میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے سر سے چادر کون اتار سکتا ہے, اس بہن کے ہاتھوں میں رسن کون باندھ سکتا ہے. اے عباس مجھے یقین ہو گیا، اب زینب کے ہاتھوں میں لسن پلے گی، اب زینب کی چادر چھنے گی۔ تب باسع علمدار نے رخصت لی، آئے گھوڑے پر سوار ہوئے، رخ کیا دریا کا۔ جب دریا پہ جا رہے تھے نا، 4,000 سپاہی دریا پر پہرا دے رہے تھے کہ کوئی پانی نہ لے جا سکے۔ علی کا شعر ایسا ترائی میں اترا کہ کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ عباس کے ایک زخم جاتے ہوئے آیا ہو، کیونکہ جاتے ہوئے ہم کو غم یہ تھا کہ کسی صورت دریا تک پہنچ جائیں۔ دریا میں پہنچے، پانی سے مشکیزہ بھرا، سواری سے کہا، اے حسب باوفا تو بھی بہت پیاسا ہے، کچھ پانی پی لے۔ سواری نے منہ پھیر دیا، ہاتھ میں پانی کو اٹھایا، دیکھا حسین کی پیاس کو یاد کیا، واپس دریا میں پانی ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں مقاتل نے لکھا کہ عباس نے پانی کو اٹھایا، ارادہ پینے کا تھا۔ میں کہتا ہوں عباس ہے عباس، یہ عباس حسین ابن علی کی آس ہے، یہ عباس زینب کی آس ہے۔ عباس نے پانی اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ کام و دہن کو تر کریں، عباس نے پانی کو اٹھا کر واپس دریا میں ڈال کر آب فرات کو اس کی اوقات بتا دی۔ اے نہر القما تو بہتی رہے حسین پیاسے ہو، تو بہتی رہے حسین پیاسے ہو۔ مشکیزہ بھر لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شہید متعلی بیان کرتے ہیں، عباس علمدار علیہ السلام ہم نخلستان کے راستے آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب ہم و غم یہ ہے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ آتے ہوئے ہم و غم یہ تھا کہ دریا تک پہنچ جاؤ، جاتے ہوئے ہم و غم یہ ہے کہ یہ پانی ساتھ خیریت سے خیموں میں پہنچ جائے۔ اب ایک شقی نخلستان سے گزر رہے تھے نا، ایک شقی ایک کھجور کے درخت کے پیچھے سے برآمد ہوا، چھپ کر علی کے شعر پر حملہ کیا، ایک ہاتھ قلم ہوا، علم فضا میں لہرایا، مجھے نہیں معلوم جب عالم فضا میں لہرایا ہوگا اس وقت حسین نے کیسے کمر پر ہاتھ رکھا ہوگا، فضا نے در خیمہ پر کیا کہا ہوگا۔ لیکن اگر کچھ دیکھا بھی ہو اور خیموں تک خبر پہنچی ہو، دل یہ کہتا ہے شہزادیوں نے چادر تھام کے کہا ہوگا، پروردگارا ہمارے حجاب کی خیر ہو۔ ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، علم ٹھنڈا ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیا۔ مشکیزے کو دانتوں میں تھام کر عباس علمدار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا تیزی سے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، عباس علمدار مشکیزے پر جھک گئے، عباس کی آنکھ میں تیر بے بست ہوا، رفتار میں فرق نہ آیا۔ ایک اور تیر برملا نے کمان میں جوڑا، پھر تیر رہا کیا، اب کی دفعہ سینہ عباس میں تیر بے بست ہوا، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا۔ پھر ایک اور تیر کو کمان میں جوڑا، اب جو تیر رہا کیا، تیر مشکیزے میں بے بست ہوا، پانی بہ گیا۔ جب تک خون بہ رہا تھا عباس کی رفتار نہ رکی، مگر جب پانی بہا سواری کو روک دیا۔ ایک شقی آگے بڑھا، سر پر گرز کا وار کیا، عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، ارے ہاتھ تو تھے نہیں پیشانی کے بلائے، آنکھ میں جو تیر لگا تھا وہ مزید گڑ گیا، خیموں کا رخ کیا، مولا کو سلام کیا، اب حسین آنکھوں کی بصارت علی اکبر کی شہادت لے گئی، کمر عباس سے کم ہو گئی، کمر پر ہاتھ رکھا، ٹھوکرے کھاتے ہوئے عباس کے پاس چلے، دیکھا بھائی کے بازو پڑے ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا، عباس کے سرحانے پہنچے، بڑی شفقت کے ساتھ چھوٹے بھائی کا سردان اوپر رکھا۔ عباس نے حسین کی خوشبو کو محسوس کیا، کہ مولا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا، اگر بازو سلامت ہوتے، اگر ہو سکے تو آنکھوں کا لہو صاف کر دیجئے۔ مولا نے عبا کے دامن سے لہو صاف کیا، عباس نے چہرے پر نگاہ ڈالی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا نے دلاسا دیا، عباس کچھ دیر کے بعد نانا کے حوض سے بابا علی سیراب کریں گے۔ عباس کے آنسو بتا رہے ہیں، مولا رونا اس بات کا نہیں کہ ہاتھ قلم ہو گئے، رونا اس بات کا نہیں عباس پیاسا ہے، رونا اس بات کا نہیں آنکھ میں تیر ہے، اے مولا رونا اس بات کا ہے جب میں گھرا تو آپ آ گئے، جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو سر نازنی کو آغوش میں لے۔ حسین نے اٹھانا چاہا، کہا آقا آخری وصیت، سکینہ سے شرمندہ ہوں، خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ علم کو اٹھایا، خیموں کا رخ کیا، بچوں نے علم آتا ہوا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے۔ ایک مرتبہ خون آلود علم آیا، چچا نظر نہ آیا، کوزے ٹوٹ کر گر کے ٹوٹ گئے۔ عباس کے علم کے گرد بیویاں جمع ہوئی، واہ عباسا واہ حجابا، وَاقِلَّتَ نَاظِرَا وَاقِلَّتَ